الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ارشاد فرماتے ہیں ایمان کس طرح مضبوط ہوتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان تب درست اور مضبوط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان کی سب باتوں کو دل سے مان لے. یہ ایمان ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا یہ دین ہے، اسلام ہے. اللہ اسلام ہے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بات میں یا حکم میں شک نہ کرنا، اور اسلام ہے اللہ اور رسول کی کسی بات میں یا حکم میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ ہنسی مذاق اڑانا، ایسی باتوں سے ایمان نہیں رہتا. کوئی ادنا سا بھی حکم شریعت کا اس کو ہلکا سمجھے یا مذاق اڑائے تو اس سے ایمان جاتا رہتا ہے. اللہ پاک کو، اللہ کے پیارے رسول کو اور اللہ کے حکموں کو، حضور کی تعلیمات کو سچا ماننا دل سے اور زبان سے اقرار، اس کا ضروری ہے. آج کل یہ بہت عام بیماریاں ہو گئی ہیں کہ آدمی زبان کھولتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی منفی گفتگو کر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دین اسلام کے بارے میں بھی منفی گفتگو کر جاتے ہیں. وہ اپنے ایمان کی خیر منائے ایمان جاتا رہتا ہے، ذرا سی بھی لبکشائی کی گنجائش نہیں ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن و حدیث کے صاف صاف اور کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ہیر پھیر کر کے اپنا مطلب بنانا بے دین اور بے ایمان بننا ہے. اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خوب حفاظت کرے، اسلامی حکموں پر چل کر اس کو مضبوط کرے اور کوئی بات ایسی نہ کہے اور نہ کرے جس سے ایمان میں فرق آئے، یعنی ایمان جاتا رہے، ایسا کام کوئی نہ کرے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بہت چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو اس میں فرمایا کہ ایک ملحد بے دین اور اپنے کو مسلمان بھی کہتا تھا، اس نے علماء کرام کو مشورہ دیا کہ وہ دین میں کچھ کمی کر لیں، کچھ اس میں سختی کو کم کر دیں تو لوگ بہت دھڑا دھڑ مسلمان ہوں. تو ایک تو اس کا کہنا یہ تھا کہ داڑھی کے متعلق علماء یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ ضروری ہے، لوگوں کو داڑھی موڑنے کی اجازت دے دیں. دوسرے پردے کے متعلق آزادی دے دیں کہ پردہ جو ہے وہ ضروری نہیں. اسی طرح سے تیسری یہ کہ پانچ نمازیں بڑی بھاری ہیں، یہ مشکل ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسلام سے قریب نہیں آتے اور اسلام قبول نہیں کرتے. تو یہ تین چیزیں اگر علماء اگر علماء اس میں ترمیم کر دیں کہ نماز جو ہے وہ بجائے پانچ کے دو کر دیں، زیادہ زیادہ تین کر دیں، داڑھی موڑنے کو جائز قرار دے دیں اور اسی طرح پردے کا بھی حکم اڑا دیں، تو پھر یہ ہے کہ بہت آدمی مسلمان ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل جواب لکھے ہیں کہ اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء تو اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو وضع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے احکام وضع کیے ہیں. دین اللہ پاک نے دیا ہے، کامل اور مکمل دیا ہے، اس میں علماء کرام کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کم کریں یا زیادہ کریں. آج بھی اس قسم کے بتیرے لوگ ہیں جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، اور ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام کو مونڈ کر بالکل ٹھنڈ مونڈ کر دیں اور نام اسلام کا باقی رہ جائے. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ایک شخص کو سوجھی کہ اس نے کہا کہ میری کمر پر شیر بنانے والے سے جو گوتے ہیں اس سے کہا کہ میری کمر کے اوپر شیر بنا دے, تو اس نے ایک نشتر لگایا تو وہ بہت تکلیف کا ہوا, کہنے لگا اف بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں. کہا بڑی تکلیف ہو رہی ہے ایسا ہے کہ دم رہنے دے. پھر نشتر مارا تو پھر شور مچایا, کہنے لگا اف بڑی تکلیف ہو رہی ہے اب کیا بنا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ اگلی ٹانگ بنا رہا ہوں. کہنے لگا وہ بڑی تکلیف ہوئی ہے چھوڑ دے. پھر دوسری ٹانگ پر بھی اسی طرح چاروں ٹانگوں پر کہہ دیا. پھر انہوں نے نشتر لگایا, پھر کہنے لگا اب کیا بنا رہے ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا سر بنا رہا ہوں. کہنے لگے کہ یہ بھی چھوڑ دیں, بغیر اس کے بھی گزارا ہو جائے گا. فرمایا کہ ایسا شیر تو اللہ نے بھی پیدا نہیں کیا جس کے نہ سر ہو نہ پیر ہو نہ دم ہو نہ آنکھیں ہو نہ ناک ہو نہ زبان ہو, ایسا تو اللہ نے بھی شیر پیدا نہیں کیا, تو میں کیا بناؤں؟ تو آج کچھ حالت مسلمانوں میں گمراہوں کے اندر ایسی ہی ہوگی ہے کہ الحاد و زندقے کو اپنائے جا رہے ہیں, بے دین ہوئے جا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں, پکے مسلمان ہیں, اور اوپر سے رائے دنی بھی کرتے ہیں کہ یہ اسلام سختی کی تعلیم نہیں دیتا, اور اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھیلا ڈھالا مسلمان ظاہر کرنے کے لیے کفر کو اپناتے ہیں, کافروں کی اداؤں کو اپناتے ہیں, اللہ رسول سے دور ہوتے جاتے ہیں. پچھلے جمعے کو آپ سن چکے ہیں کہ اس طرح سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے جا کر آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے اللہ پاک کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اپنی چلانی چھوڑ دو, اللہ کے حکموں کو مانو, اور جس طرح سے اللہ کے پیارے حبیب حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین پر چل کر اور ایک بڑی تعداد کو پیاری جماعت کو اس دین پر چلا کر دکھا کر گئی ہے, وہ ہستی ان کی پیروی کرو تو حقیقت میں کامیابی ہے. اور باقی یہود و نصارہ دشمنان اسلام ہنود کے منشت وغیرہ ان کی پیروی کے اندر کچھ بھی نہیں دھرا ہے سوائے خسارے کے. شیطان جب غالب ہو جاتا ہے, نفس بہکا لیتا ہے اور ورغلا لیتا ہے, تو پھر آدمی کو دین برا لگتا ہے, اچھائی بری لگتی ہے اور برائی اسے اچھی لگتی ہے, اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اسلام سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کفر کے حدود میں چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح سے الحاد و زندقے سے, خوش فہمی اور کج فہمی سے اللہ پاک محفوظ رکھے, اور شریعت مطہرہ پر اللہ پاک پوری طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں, ایمان نہ لانے کی سزا اور عذاب. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں یعنی حکموں کے منکر ہوئے, یعنی ہمارے حکموں کو نہ مانا, تو ہم ان کو بہت جلد ایک سخت آگ میں یعنی دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے, اور اس میں ان کی برابر یہ حالت رہے گی, جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتتے رہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, انہ من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. ترجمہ ہے, بے شک جو شخص بغاوت کا جرم کر کے یعنی کافر ہو کر اپنے رب کے سامنے یعنی کچہری میں حاضر ہوگا تو اس کی سزا کے لیے دوزخ ہے, اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. مرے سے تو برا ہو جائے گا, اور جینا بھی کوئی جینا ہوگا کہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا جس پل میں اسے سکون مل سکتا ہو. پریشانی پریشانی, حیرانی, بری حالت. فائدہ, اللہ بچائے, ایمان نہ لانا اور مسلمان نہ ہونا, اپنے ایمان کو خراب کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے. خدائے قانون میں بغاوت ہے، اس لیے باغی یعنی کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ اپنی بغاوت کی سزا پاتا رہے، اور مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو، خدائے قانون یعنی خدا کے سب حکموں کو مانتا ہے، باغی نہیں ہے، عمل خدا کے قانون کے خلاف کر کے مجرم ہے، سزا کاٹ کر پھر جنت میں آ جائے گا، اور کافر باغی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں قید رہے گا۔ آگے دعا ہے اشعار میں، اے خدا اے خالق ارض و سما، اے خدا اے مالک روز جزا، تو نے دوزخ میں جسے داخل کیا اس کو بے شک تو نے رسوا کر دیا۔ کافروں گمراہ نہ فرمانا ہوں، میں کبھی بے دین و بے ایمان ہوں، تو عذاب نار سے ہم کو بچا، او نہ ہم بے آبرو روز جزا، ایسے ظالم کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی بھی کام اس کے آ سکتا نہیں، اے خدا جب تک ہو میرے دم میں دم، رکھ مجھے اسلام پر ثابت قدم۔ سوال، فرشتے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات پاک ہے کہ اس کی صفتوں اور نشانیوں سے اس کو سب جانتے ہیں کہ زمین و آسمان، چاند سورج تارے، رات دن اور کل مخلوق کو اس نے پیدا کیا، اور سب مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی امیر و فقیر کرتا ہے، وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، اور وہ ایسا زبردست اور بڑی قدرت والا ہے کہ انسان کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے، غرض کہ اس کی طاقت اور قدرت اور صفتوں سے سب اس کو جانتے ہیں، کوئی ہر دھرم اور سمجھ کا اندھا اس کی ذات پاک کا انکار کرے گا، مگر فرشتوں کو ہر شخص نہیں جانتا، کچھ ان کا حال بتاؤ۔ یہ نوری مخلوق ہے، تین قسم کی مخلوقات ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ نوری مخلوق یہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ارادہ کن سے پیدا فرمایا، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی تعداد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان میں بھی مختلف درجات کے حامل ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے جس کام میں لگا دیا لگا دیا۔ ان میں بڑے بڑے فرشتے جو ہیں وہ چار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سب کے سردار ہیں، اور اس طرح سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ چاروں جو ہیں بڑے مشہور اور بہت بڑے درجے کے، بڑے مرتبے کے فرشتے ہیں۔ ان کے متعلق کچھ مضمون سن لیجئے، پھر ضرورت ہوئی تو مزید کچھ تشریح اور تفصیل عرض کروں گا۔ جواب، اے بھائی عزیز، تم نے اس خدا وحدہ لا شریک الہ کو پہچانا، بے شک وہ سب مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اس نے انسان کو مٹی سے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور کیا پیدا کیا؟ فرشتوں کو اس نے نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ہمیں آپ کو فرشتے ابھی نظر نہیں آتے، مرنے کے وقت سے نظر آنے لگیں گے، پھر تو نظر آتے ہی آتے رہیں گے۔ ان کا مرد یا عورت ہونا کچھ نہیں بتلایا، ان کو فرشتے کہتے ہیں، نوری مخلوق ہے، نہ یہ مرد ہے نہ عورت، وہاں عورت مرد کا قصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی صورت میں بن جانے کی قدرت دی ہے، ہوا بن جائیں، آدمی یا کسی جانور، چرند پرند وغیرہ کی شکل میں بن جائیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں، کسی کے دو پر، کسی کے تین پر، کسی کے چار پر۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابع داری کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں حکم دیا ہے اسی طرح سے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہماری آپ کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے رہتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر اور ایک بائیں پر، دائیں طرف والے نیک اعمال لکھتے ہیں اور بائیں طرف والے برے اعمال لکھتے ہیں، اور دائیں کو اللہ پاک نے بائیں کے اوپر افسر مقرر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، تمام زمین و آسمان کا انتظام ان کے سپرد ہے، وہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، ان میں یہ چار فرشتے بڑا رتبہ رکھتے ہیں اور بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام اور کتابیں رسولوں اور نبیوں کے پاس لاتے تھے، اور بعض موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کافروں اور نافرمانوں پر عذاب بھی بھیجا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو رزق پہنچانے اور بارش وغیرہ کے کاموں پر مقرر ہیں، اور بہت سے فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ نیک اور بد لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ الگ ہیں۔ دو فرشتے انسان کے اچھے اور برے کام لکھنے والے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کو مصیبت سے بچانے پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ بعض فرشتے جنت اور دوزخ کے انتظاموں پر مقرر ہیں۔ بعض فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض فرشتے دنیا میں کام کرنے آتے ہیں، ان کی صبح و شام بدلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد رات کو کام کرنے والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے دنیا میں پھرتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، وعظ ہوتا ہو، علم دین پڑھایا جاتا ہو، یا دین کی کتابیں پڑھی سنی جاتی ہوں، یا بزرگوں اور عالموں کی صحبت میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے شریک ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آدمی آتا ہے، سب سے پہلے اس کا نام رجسٹر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جتنے لوگ آتے جاتے ہیں، ترتیب وار ان کی حاضری لگتی رہتی ہے، اور جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کے آئے ہوئے لوگوں کی حاضری نہیں لگتی، اور وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن فرشتے گلی کوچوں کے کونوں پر کھڑے رہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مختلف صدائیں دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے فرشتوں کو اس طرح سے مختلف کاموں میں لگایا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مخلوق تین قسم کی ہیں، نوری یہ فرشتے ہیں، اور ناری جنات ہیں، اور خاکی آپ اور ہم، اور بہت مخلوقات جتنی بھی زمین سے پیدا ہوتی ہیں ساری خاکی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ہی خاص طریقے سے اور بہت ہی اپنی خاص مہربانی سے پیدا فرمایا، اپنے دست خاص سے، دست قدرت، دست خاص سے پیدا فرمایا، اور پھر آپ سے اللہ پاک نے آپ کی اولاد کو پیدا فرمایا۔ اس طرح سے آپ اور ہم بھی خاکی ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں سب خاکی کہلاتی ہیں۔ نوری مخلوق یہ نہایت لطیف ہے، اور ایسی لطیف ہے کہ اس کو اللہ پاک نے بہت اختیارات دیے ہیں۔ لمحے بھر میں یہ ادھر، لمحے بھر میں ادھر، اور اس سے کچھ کم درجے میں لطیف یہ جنات ہیں، ناری مخلوق ہیں۔ ان کو بھی اللہ پاک نے بہت اختیار دیے ہیں، اور بہت تصرف کا حق ہے، وہ بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ یہاں شاید ذکر نہ ہو اس کا، لیکن بہرحال آپ حضرات کے علم میں آ جائے تو ان کو بھی اللہ پاک نے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ یہ لمحے بھر میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں، مختلف شکلوں میں یہ آتے ہیں۔ اپنی اصلی شکل ان کی ہمیں آپ کو اگر نظر آ جائے، اور دل گردہ جو ہے وہ صحیح کام نہ کرتا ہو تو ہارٹ فیل کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ بخار تو چڑھ جاتا ہے۔ ان کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں، پیر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی بچے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کے کھانے پینے کا انہی کی نسبت سے حساب و کتاب ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو کوئلے سے غذا حاصل کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ لیت سے غذا حاصل کرتے ہیں، اور کانچ ہڈی وغیرہ سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اور ویسے ہمارے آپ کی طرح سے یہ کھانے وغیرہ بھی میوے جات وغیرہ بھی کھاتے پیتے ہیں. بہرحال ان کا بھی پوری طرح سے سلسلہ دنیا میں وسیع سے وسیع تر ہے جس طرح ہمارا آپ کا بھی ہے. ہم آپ خاکی ہیں, ہمارے آپ کے اختیارات ایسے نہیں ہیں جیسے ان کے ہیں. ہم آپ ذریعہ اختیار کریں گے جبھی مسافت طے کریں گے. آج صبح مفصل اس کا ذکر تھا تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, لیکن بزرگوں میں سب کو دیکھا کہ وہ جو کچھ بھی طریقہ کار ایک عام آدمی کے لیے ہے وہ بھی وہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. تو جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, ویزا لینا ہوگا, پاسپورٹ بنوانا ہوگا, ٹکٹ لینا ہوگا وغیرہ, پھر سفر کے لیے ایئرپورٹ جانا ہوگا, تو غرض کے طرح سے اور ان کا یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے اتنے اختیار دیے ہیں کہ یہ سوچے کہ ہم فلاں جگہ چلے جائیں وہاں چلے جاتے ہیں, اور شکلوں میں مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں. یہ بھورے کی شکل میں آ جائیں, چھپکلی کی شکل میں آ جائیں, کالے بلے کالے کتے کی شکل میں آ جائیں, سانپ کی شکل میں آ جائیں, بہرحال ان کو پورا طرح سے اختیار ہے تصرف کا کہ یہ جس صورت میں, حتیٰ کہ ہماری آپ کی صورت میں بھی آ جائیں. ہمارے اکابرین میں, اکابرین دیوبند میں حضرت بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے, حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ استاد تھے, ان کے شاگرد بہت بڑی تعداد میں تھے جنات, جن کو الگ بالکل پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شاگرد کو کچھ خیال آیا کہ حضرت مولانا کمرہ بند کر کے کس کو پڑھاتے ہیں, ہم لوگ تو دورہ پڑھتے ہیں تو یہاں سب کے سامنے بیٹھتے ہیں دارالحدیث میں, حضرت مولانا کمرہ بند کر کے پڑھاتے ہیں. تو ایک دن جھری میں سے جو جھانک کے دیکھا تو اندر بہت طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مولانا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ خیال کرنا, کبھی ایسی حرکت پھر نہ کرنا. تو بہرحال اس طرح سے ان میں بھی بڑے اچھے اچھے عالم بھی ہوتے ہیں, حافظ بھی ہوتے ہیں, بڑے متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے بہت. عمریں ان کی 2,000, 2,500, 3,000 سال, 1,500 سال اس طرح عمریں ہوتی ہیں. بہرحال ان کو اللہ پاک نے اس طرح سے تصرفات کا حق دیا اور مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں. فرشتوں کو اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے لطیف پیدا فرمایا ہے, تو ان کا تصرف اور اختیار اس سے بھی زیادہ ہے. آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے ہی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ زمین کے پورے خطے کو, پوری زمین کو چاہے تو اوپر اٹھا کے الٹ دے, جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہوا کہ فرشتوں نے اس خطے کو کاٹ کر اوپر اٹھا کر الٹ دیا. جو کسی انسان کے بس کا کام نہیں, اللہ کا حکم ہوا کہ اس طرح سے ان کو الٹ دیا جائے, تو پہلے وہ خطہ جو ہے اوپر اٹھا لیا اور اس کے بعد اس کو الٹ دیا اس طرح سے کہ وہ نیچے دبے, اوپر سے وہ سارا خطہ جو آیا اور زمین میں پھر اس کو کافی دھسا دیا, کئی سو فٹ جو ہے وہ سطح زمین سے نیچے ہوا. تو بہرحال اللہ پاک نے انہیں اتنی قدرت اور اتنے اختیار دیے ہیں, وہ نہایت ہی لطیف مخلوق ہیں, ان سے کم درجے کی یہ ناری مخلوق ہے اور آپ اور ہم خاکی ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے, اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگیں تو اللہ پاک نے بہت سے فرشتوں سے انسانوں کو افضل فرما دیا ہے, اور خاص طور سے پیغمبر تو ظاہر ہے کہ وہ انسانوں میں, جنات میں, فرشتوں میں سب سے افضل ہے, ساری کائنات میں افضل ہیں, اور پھر سارے پیغمبروں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ہے. تو غرض کے اس طرح سے اللہ پاک نے یہ مخلوقات پیدا کی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سے کوئی مکھی ذرہ لے جائے تو ہم اس کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے, پرندہ اڑ جائے تو پکڑ نہیں سکتے, تو ہماری بے بسی کا عالم بھی یہ ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں جو عقل دی ہے اور یہ نعمت عطا فرمائی ہے سمجھ کی, اس کے ذریعے سے ہم بہت چیزوں کے اوپر قابو پا لیتے ہیں. بہرحال اللہ پاک نے ہمیں آپ کو جو وجود عطا فرمایا اس کا بڑا کرم ہے, اور پھر کرم بالا کرم کہ ایمان کی نعمت سے, اسلام کی نعمت سے, قرآن کی نعمت سے سرفراز فرمایا, یہ بہت بڑے کرم ہیں ان کے. ہم قدر کریں اور شکر ادا کریں اور ان کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ پاک کی پوری طرح اطاعت کریں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابے داری کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ اب میں تو آگے نہیں جا سکتا ہوں, میرے پر جل جائیں گے, آپ تشریف لے جائیں. تو پھر آپ بنفس نفیس عرش اعظم پر تشریف لے گئے اور اللہ پاک سے ہم کلامی ہوئی. تو ایک حد تک ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جا سکتے تھے اور اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بھی آگے بالکل عرش پر بلا لیا. یہ خود جو ہے آپ کے افضل ہونے کی دلیل ہے. اور اسی طرح امام الانبیاء بھی اللہ پاک نے آپ کو بنایا, تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ایسی پیاری ہستی کا امتی بنایا ہے. ہم پر بہت حق واجب ہے ہمارے آقا کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, جن کی طرف ہمیں التفات نہیں ہوتا. میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ توجہ دلاؤں. آپ کا ایک حق نہیں ہے, آپ کے بہت حقوق ہیں اور آپ محسن انسانیت ہیں. ہم پر آپ کے احسانات ہی احسانات ہیں, اس کے لیے ہمیں آپ کو حق ادا کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کی اتباع میں لگے رہیں, آپ کی سنتوں کو زندہ کریں, آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کو خوش کریں. اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے امتیوں کے حال باقاعدہ دکھائے جاتے ہیں, امتی دکھائے جاتے ہیں, ان کے حال دکھائے جاتے ہیں, نام بتائے جاتے ہیں, ولدیت بتائی جاتی ہے. تو جب آپ اچھے حال دیکھتے ہیں, اپنے امتیوں کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے, اور اگر امتی کا حال برا ہو اور اس کا کام برا ہو تو آپ کو رنج ہوتا ہے. ایک باپ کو جو نسبی باپ ہو اس کو تکلیف پہنچانے والا جنت میں نہ جائے گا, اور روحانی باپ اور ایسے محسن اور ایسے پیارے مشفق اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ جنت میں جا سکے گا, ہرگز نہیں. بڑی نازک بات ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا کی دل آزاری ہو. اس پر ایک واقعہ سناؤں آپ کو, کافی وقت کے بعد یاد آیا. ہندوستان میں ایک شاعر تھے بہت مشہور, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے نعت کا ہی کلام کہا اور کلام بڑا اونچا تھا, کلام عام ہو گیا, ایران تک بھی پہنچا. تو وہاں ایک شخص نے جب کلام پڑھا تو بڑا خوش ہوا, بہت ہی اس کے دل میں شاعر کی عظمت پیدا ہوئی کہ کتنا اونچا کلام کہا ہے, کتنا بزرگ آدمی ہوگا, کتنا اللہ والا ہوگا جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی تعریف کی ہے. دل میں اتنا اشتیاق بڑھا کہ اس کی زیارت کرنی چاہیے. چنانچہ وہ سفر کر کے ایران سے ہندوستان گئے اور پتہ نکالتے نکالتے وہ ان کے گھر پہنچے. جب جا کر وہاں دستک دی تو مردان خانے سے آواز آئی, اندر آ جائیے. یہ مفصل واقعہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے شیشے کے سامنے داڑھی مونڈ رہے ہیں, آدھی داڑھی مونڈ گئی اور آدھی باقی ہے, صابن لگا ہوا ہے اور اس طرح چل رہا ہے. تو انہوں نے سلام کیا اور بیٹھے. انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہی کہتے ہیں, کہیے کیا کام ہے. کہا کہ ارے آپ. کہا جی ہاں میں ہی ہوں. ہاتھ روک کے بات کرنے لگے. کہا کہ میں نے کلام پڑھا اس طرح سے, یہ کلام آپ کا ہے. کہا جی ہاں میرا کلام ہے. کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کا کلام اتنا زبردست اور دوسری طرف حرکت ایسی زبردست سنگین کہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مونڈ رہے ہیں. تو اس شاعر نے کہا کہ میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہوں, میں تو اپنا کلہ چھیل رہا ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم اپنا کلہ نہیں چھیل رہے ہو, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چھیل رہے ہو. بس انہوں نے ایسے زبردست طریقے سے کہا کہ دل پر ایک چوٹ لگی, اسی وقت اس طرح رکھ دیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی. آدھی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور آدھی باقی تھی, اسی حال میں جا کر چہرہ دھو کر آ گئے اور کہا کہ آئندہ سے اب اس پر اس طرح بلیڈ نہیں لگے گا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے, یہ سبق آموز واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو موننے والا وہ حضور کو آرام پہنچا رہا ہے, خوشی کی خبر دے رہا ہے, یا کہ آپ کو رنجیدہ کر رہا ہے. نماز چھوڑنے والا جب آپ کے سامنے اس کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے, اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ نماز کا چھوڑنے والا ہے, تو اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ رنج. اپنی اولاد ہماری اگر ناخلف ہو اور نالائق ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رنج. تو ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں, اور روحانی باپ بھی ہمارے ایسے کہ ان جیسا کوئی باپ نہیں, اور ان کی مہربانیاں اور شفقتیں اتنی کہ ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, اور ان کی حق ادائیگی کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں, سوائے اس کے کہ آپ کی اتباع کے اندر لگ جائیں اور عاشقانہ طور پر آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک انداز زندگی سے والہانہ محبت کر کے اسی میں اپنی زندگی بتا دیں. سمجھے کہ نہیں بات؟ تو اس لیے یاد رکھیں, نیک اعمال میں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا امتی کتنا وہ اچھا ہے کہ نیک اعمال کر رہا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں ماشاءاللہ آج کل یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ گھر میں جب مستورات نماز پڑھتی ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تو ہماری پوتیاں نواسی وغیرہ یہ ساری جو ہیں یہ بھی دیکھا دیکھی جو ہے سجدے میں جاتی ہیں, اللہ اکبر وہ اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہتی ہیں, کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں, کبھی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیے. تو اس طرح سے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہے. ہماری پوتی جو حج میں گئی ہوئی تھی, تو حرم شریف میں جاتی, وہاں پر وہ سجدے میں جاتی تو دیکھنے والے بھی خوش ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چھوٹی سی عمر اور بچی جو ہے وہ سجدے میں جا رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم بچوں کو دیکھ کر کے وہ نقل اتار رہے ہیں اچھے عمل کی, اس پر ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. ہمارے آقا کو جو سچے اس میں حقیقت کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں, دیکھ کر خوشی نہ ہوگی؟ آپ بہت مسرور ہوتے ہیں اپنے امتیوں کے اچھے اعمال دیکھ کر اور امتیوں کی اچھی حالت دیکھ کر. اور اسی طرح اس کے مقابل امتی اگر گڑبڑ ہے, اس کے اعمال گڑبڑ ہیں, تو اس کو دیکھ کر آپ کو رنج ہوتا ہے. باپ کو تکلیف پہنچانے والا جنت میں نہ جائے, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنج پر رنج پہنچائے اور پھر وہ جنت میں جائے, بڑا خطرناک معاملہ ہے, مشکل ہے. جب تک کہ آقا کو راضی نہ کر لے گا, اللہ پاک راضی نہیں ہوں گے. اور جب تک کہ آپ کی سنت پر عمل نہ کرے گا, آپ کی سنت کو زندہ نہ کرے گا, تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ آگے انہی مضامین میں آپ کے سامنے مضمون آئیں گے کہ کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر آئے اور آئیں گے, بہت بدعمل ہوں گے, برے ہوں گے, خراب ہوں گے, بڑے خوش فہمی کا شکار ہوں گے, لیکن وہاں ان کا حشر جو ہوگا وہ کسی کا فرعون کے ساتھ ہوگا, کسی کا حمان کے ساتھ ہوگا, کسی کا شداد کے ساتھ ہوگا. وہاں ہکے بکے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, ارے دنیا میں جیسے کرتوت تھے ویسے ہو گیا. جس طرح سے اللہ کے کرام سے, اللہ کے نام سے اعراض کرنے والے کے لیے وہاں پر اندھا ہونا لکھا ہے اللہ پاک نے, مقدر کر دیا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعمى. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, فرمایا کہ اس کے لیے ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اس کو قیامت میں اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا لما حشرتنی اعمى وقد کنت بصیرا, آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو آنکھوں والا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے جیسے تو نے ہمیں بلایا آج ہم نے تجھے بلا دیا, اندھا بنا دیا تجھے. تو بتیرے دھوکے کھانے والے دنیا میں رہتے ہوئے دھوکے کھاتے ہوں گے, گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہوں گے اور برائیوں میں لگے ہوئے ہوں گے, اور پھر بھی خوش فہمی کا شکار ہوں گے کہ ہم بڑے نیک ہیں. تو اس لیے میرے دوستو, ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہی کام کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں, اور اس کے لیے آپ اور ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے دوست دھاندلی دھوکہ فریب سب کچھ کر لیں گے, ایک سلطنت سے بھاگ کر دوسری سلطنت میں چلے جائیں گے اور اس طرح سے چھپ جائیں گے وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے کون چھپ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کون دھوس جما سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے دھوکہ دہی کون کر سکے گا؟ وہاں سب معاملہ صاف صاف ہے، انصاف کا معاملہ ہے اور عدل ہوگا، اور اس میں ذرہ بھر نہ ظلم ہوگا نہ زیادتی ہوگی، اور جو کچھ کیا ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور جب سامنے آئے گا تو حالت یہ ہوگی کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ. جس دن نام اعمال تقسیم ہوں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ نام اعمال اس کا ہے، تو کرتوت کرنے والا چاہے گا کہ اس کے نام اعمال میں اور اس میں اتنا فاصلہ ہو، زمین و آسمان جتنا، کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ نام اعمال اس کا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے نفس سے کہ ڈرو اور آئندہ کے لیے صحیح سے عمل کرو تاکہ تمہارا ریکارڈ صحیح ہو. اس کے لیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر فرما دیے، کرامن کاتبین، یہ نیکیاں لکھتے ہیں بدیاں لکھتے ہیں. نیکی لکھنے میں تو جلدی کرتے ہیں، بدی لکھنے میں تاخیر کرتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے. اسی لیے اول تو حکم یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ میں دیر نہ کرو، جلدی سے توبہ کرو، استغفار پڑھو، نماز توبہ پڑھو، ندامت کا اظہار کرو. کسی کا حق مارا دبایا ہے تو وہ جلدی سے ادا کرو، معاف کراؤ تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. اور جو نیکی کرنے والے ہیں اس کے لیے فرمایا کہ نیکی کا ارادہ کر لے تو جلدی سے ایک لکھ لو، اور نیکی کر لے تو دس لکھ لو، اور اس طرح سے ایک کو دائیں طرف والے کو مقرر کر دیا ہے بائیں والے پر، وہ مشورہ کرتے ہیں کہ لکھوں کہ نہیں. فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ. جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ توبہ کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اب لکھ لو، اور پھر بھی اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، توبہ کر لیتا ہے. وقت گزرنے کے بعد بھی تو اللہ پاک کریم کی شان دیکھیے، شان کرم کے، فرماتے ہیں کہ اس کو گناہ معاف کر دیا ہم نے، اس نے سچے دل سے ندامت کا اظہار کیا، اور اب تم رجسٹر سے بھی اس کو کاٹ دو. اور پھر اللہ پاک ایسا کاٹ دیتے ہیں کہ وہاں اس کا کوئی ثبوت بھی باقی نہیں رہتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی مفصل بیان فرمایا کہ فرشتے تک بھی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھلا دیتے ہیں کہ اس نے کیا برائی کی تھی. اللہ پاک کو حقیقت میں اپنے بندوں کی عزت بہت محبوب ہے، عفت بہت محبوب ہے، اور پردہ داری اللہ تعالیٰ بہت فرماتے ہیں. کسی کا پردہ اٹھانا اللہ پاک کو پسند نہیں. اللہ پاک ستار ہے، اس لیے اللہ پاک ستاری سے معاملہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں، لیکن بندہ خود ہی اپنا پردہ پھاڑتا ہے تو فرماتے ہیں میں کیا کروں، اس نے خود ہی اپنا پردہ پھاڑ دیا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے درمیان میں ایک گندا آدمی ہے جس کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہوتی اور معاملہ بن نہیں رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کا پتہ بتا دیجئے کہ کون ہے. فرمایا کہ اے موسیٰ ہم غیبت سے منع کریں اور ہم خود غیبت کریں، سارے مل کر توبہ کرو. جب سب نے مل کے توبہ کی تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اللہ پاک نے رحمت کا معاملہ فرما دیا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور اگر ہو جائے تو توبہ ضروری ہے تاکہ جلدی سے پاک و صاف ہو. اور پھر پاک و صاف بھی کیسا کر دیتے ہیں کہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. بہرحال ہم خاکی مخلوق ہیں، خاک سے پیدا ہوئے، خاک میں ہی جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى. مٹی کو یاد رکھیے، اسی سے پیدا ہوئے، اور اس طرح سے اللہ پاک نے کرم فرما کر ہمیں گوشت پوست کا بنا دیا ہے، اور اس طرح پھر وقت آخر جو ہے پھر مٹی میں جانا ہے، ملنا ہے. یہ سارے خد و خال، یہ نقش نگار وغیرہ سب ختم ہونے ہیں، اور اس طرح سے جب تک اللہ پاک چاہیں گے برزخ کے عالم میں رہنا ہے. لیکن اس محدود زندگی میں جو کوئی بھی اپنے لیے جو کچھ بھی کر گیا وہاں وہ پائے گا، کوئی جنت کی کھڑکی کھلوائے گا اور مزے اٹھائے گا، اور کوئی وہاں کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلوائے گا اور مصیبت پائے گا. جو اچھے کر گیا وہ مزے میں رہے گا, جو برے کر گیا وہ تکلیفوں میں رہے گا. تو اس لیے ابھی وقت ہے سنبھلنے کا, سنبھل جائے, بعد میں پھر سوچے سے کچھ نہیں بنتا. اللہ پاک نے فرشتوں کو مختلف کاموں میں لگایا ہے, بہت سے فرشتے طواف میں لگے ہوئے ہیں, بہت سے فرشتے دینی محفلوں میں حاضر رہتے ہیں, اور یہ قبولیت کی زبردست نشانی ہوتی ہے. اللہ پاک کرم فرماتے ہیں, اور اس طرح سے بہت کاموں کے اندر لگا رکھا ہے. فرشتے اف بھی نہیں کرتے, اور نہ تھکتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ سوتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ اونگتے ہیں. ان کو کوئی کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بات نہیں جو ہم میں آپ میں ہے کہ زیادہ کام نہیں کر سکتے, وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ پاک کی یہ مخلوق ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان مفصل آپ کو یاد ہوگا, پڑھتا رہتا ہوں آئے دن, آمنت باللہ و ملائکتہ. دوسرے نمبر پر ہی ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. تو فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. یہ نہ نر ہے نہ مادہ, یعنی مؤنس مذکر نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو اس چیز سے مبرہ رکھا ہے. انسانوں میں, جنات میں, دوسری چیزوں میں نر و مادہ کا سلسلہ ہے. تو بہرحال وہاں نسل کشی کی چونکہ ضرورت ہے, اس لیے یہ سلسلہ ہے. اور باقی فرشتوں کے اندر نسل کشی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس لیے وہاں یہ نہیں ہے. مشرکین نے اللہ پاک کے لیے انہیں بیٹیاں بنا کر تجویز کیا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑے نالائق ہو تم, اپنے لیے بیٹے تلاش کرتے ہو اور بیٹے تجویز کرتے ہو, ہمارے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں. استفل بناتے علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون. اللہ کے لیے بیٹیوں کا فیصلہ کرتے اور اپنے لیے بیٹوں کا. آگے ارشاد فرماتے ہیں, رسول اور نبی کس کو کہتے ہیں, معجزہ اور معراج کیا ہے. رسول اور نبی اللہ تعالی کے بڑے مقبول اور پیارے بندے تھے, وہ گناہوں سے پاک تھے, گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے. میں اسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تعداد صحیح اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے. ویسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے, کم و بیش 1,24,000 اللہ پاک نے پیغمبر مبعوث فرمائے. سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور سب سے آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. قرآن پاک میں 22 پارے میں, دوسرے رکوع میں, تیسرے رکوع میں فرمایا ہے, دوسرے رکوع کے آخر میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ پاک نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے, اور آپ نے ایک مثال دے کر فرمایا ہے کہ ایک محل ہے, اس میں تمام کام مکمل ہو گیا اور ایک اینٹ باقی تھی, وہ اینٹ اللہ پاک نے پوری کر دی اور مجھے مبعوث فرما دیا, تو اب وہ محل مکمل ہو گیا ہے, اب باقی اس کے بعد کوئی نہیں رہا. تو اس لیے یاد رکھیے کہ کم و بیش کر کے اس طرح سے ماننا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے, سب پیغمبر اپنے زمانے میں برحق تھے, اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ ہمارے پیغمبر ہیں, ہمارے رسول ہیں, ہم ان کے امتی ہیں, اور اس سے پہلے بھی سارے پیغمبر جتنے آئے سارے کے سارے ان کو ہم برحق مانتے ہیں. وہ گناہوں سے پاک تھے, معصوم تھے. پیغمبر معصوم یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, نہیں ہوا. ان میں صلاحیتیں, جسمانی قوتیں, طاقتیں سب موجود تھیں. ایک ایک پیغمبر میں 100 پہلوانوں کی طاقت موجود تھی, لیکن گناہ کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ ان کو اللہ پاک نے اتنا پاک و صاف پیدا فرمایا کہ ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا تھا. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال موجود ہے کہ آپ کو آزمائش پیش آئی, اور زلیخا نے تنہائی کا موقع کیا, دروازہ بند کیا, سب کچھ کیا, دعوت گناہ دی, لیکن آپ نے انکار فرمایا, اور اس طرح سے آپ دوڑے. اللہ پاک نے دروازہ کھول دیا, تالا کھول دیا اور دروازہ کھول دیا, پیچھے پیچھے بھاگی, اور اس نے آپ کا کرتا پکڑا, آپ کا کرتا پھٹ گیا, اور اس طرح سے اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوائی کہ اس کا آپ کا کرتا دیکھو, آگے سے پھٹا کے پیچھے سے پھٹا. 12 پارے میں سورہ یوسف میں مضمون مفصل مذکور ہے. جب کرتا دیکھا عزیز مصر نے تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, تو زلیخا کو ملامت کی. اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ میں دیکھ کر بس مبہوت ہو جاتی تھی. اور اس کے پر سلسلے میں عورتوں نے جو الزام لگایا اور تانے دیے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ کہا, تو اس نے پھر اہتمام کیا ایک دعوت کا اور چھریاں ہاتھ میں دی اور فروٹ سامنے رکھے, اور اس طرح سے جب چھریاں لے کر وہ کاٹنے لگیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے سے سامنے کرایا کہ آ جائیں. اب جو انہوں نے دیکھا تو بجائے فروٹ کے انگلیاں کاٹ لی. اللہ پاک نے اتنا حسن دیا, اتنی صلاحیت دی, قوت دی, سب کچھ, لیکن اللہ پاک نے آپ کو بچایا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صلاحیتیں تھیں ساری, لیکن اللہ پاک نے پاک صاف رکھا, معصوم رکھا, وسوسہ تک بھی نہ آیا. اگر کسی میں صلاحیت نہ ہو اور پھر وہ کوئی کام نہ کرے تو وہ اس کا کمال نہیں ہے. کمال تو جب ہے جب کہ وہ صلاحیت موجود ہو اور پھر وہ برا کام نہ کرے. مثلا ایک آدمی آنکھیں موجود ہیں اور پھر وہ ناجائز چیز کو نہیں دیکھتا تو یہ تو کمال ہے, لیکن ایک کی آنکھیں ہی نہیں اور پھر وہ نہیں دیکھتا تو اس کا کیا کمال ہوا. ایک آدمی گناہ کے لیے چل ہی نہیں سکتا تو اس کا کیا کمال ہوا, جو چل سکتا ہے پھر اس نے گناہ نہیں کیا تو یہ کمال ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے ذہن کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو کہ ان حضرات میں صلاحیت نہ تھی. صلاحیت اللہ پاک نے جسمانی ساری رکھی تھی, قوتیں اور لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھیں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو اللہ پاک کی طرف سے اجازت تھی بہت شادیوں کی, تو آپ کی دلی تمنا تھی کہ میری فوج جو ہے وہ تیار ہوگی. لیکن مشیت الہی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے وہ ہو. آپ تمام بیویوں سے ملے لیکن آپ کے یہاں ایک بچہ ہوا اور وہ بھی کچا بچہ. باہر کے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پیغمبر سارے معصوم ہیں اور حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں, یعنی محفوظ ہیں اور عدول ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. اگر ذرا بھی سردد ہو جائے تو اس کو جلدی سے دھلوا لیتے تھے اور پاک و صاف ہو جاتے تھے. پیغمبروں کے بعد سب سے جو اونچا مرتبہ ہے جن ہستیوں کا, وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی ہیں. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ان کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم